مورخہ 3 جون 2003 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام فیصل آباد میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے مظلوم کی مدد. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا, نج تبلیغ مرکز, مدنی مسجد, فدلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم, أمرني ربي بتسع, خشية الله في السر والعلانية, وكلمة العدل في الغضب والرضا, والقصد في الفقر والغنى, وأن أصل من قطعني, وأعطي من حرمني, وأعفو عمن ظلمني, وأن يكون نطقي ذكرا, وصمتي فكرا, ونظري عبرا, أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو, انسان زندگی کی کسی سطح پر بھی پہنچ کر کامل علم کا مقام حاصل نہیں کر سکتا, اور عدل ایک ایسا شعبہ ہے جس کو وجود میں لانے کے لیے کامل علم کی ضرورت ہے. اور علم کے کمال میں ہمارے لیے چند رکاوٹیں ہیں. ایک, ہماری عمر مختصر ہے. ہمارے پاس جن اسباب سے علم آتا ہے وہ اسباب ہمارے ناقص ہیں. وہ ناقص راستے سے آنے والی چیز خود بخود ناقص ہو جاتی. ہمارا علم کا ذریعہ نظر ہے, خبر ہے, تجربہ ہے, مشاہدہ ہے, اور اس کے آخر میں جا کر جو فیصلہ کرتی ہے وہ عقل ہے. تو یہ تمام اسباب و وسائل ہمارے ناقص ہیں. دیکھنا بھی ناقص, سننا بھی ناقص. میں ادھر دیکھوں تو ادھر نظر نہیں آتا, اوپر دیکھوں تو نیچے نظر نہیں آتا. میں بولتا ہوں آپ سن رہے ہیں, اب دو کٹھے بولنا شروع کر دیں تو آپ میں سے کسی کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک وقت میں آپ ایک فائل پہ غور کر سکتے ہیں, بھائی ایک وقت دو یا تین کیسز پر آپ غور نہیں کر سکتے. ایک وقت میں ایک کیس پر آپ غور کریں گے, دو پہ نہیں کر سکتے, تین پہ نہیں کر سکتے. تو یہ اسباب علم ہیں جن سے ہم کسی بھی علم تک پہنچتے ہیں, یہ ہمارے پاس ناقص ہیں. اور اس کے بعد کائناتی اسباب بھی ہمارے پاس محدود ہیں, اور اس کے بعد ہم اس کائنات کا ایک جز ہیں, اور کائنات ہمارے لیے ایک کل ہے. ہماری حیثیت اس کائنات میں اس طرح ہے جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ, وہ 9 مہینے رہے یا 90 سال رہے, وہ ماں کے حقائق کا ادراک نہیں کر سکتا, احاطہ نہیں کر سکتا کہ جس جگہ وہ موجود ہے وہ جگہ ماں کے حقائق کو جاننے کے لیے کوئی مفید علم نہیں دے سکتا. وہاں سے جب باہر نکل جائے گا پھر اس قابل ہے کہ اس کو سمجھ سکے, اس کو پڑھ سکے, دیکھ سکے. تو کائنات ہمارے اوپر پھیلی ہوئی ہے ماں کے پیٹ کی طرح, اور ہم اس میں چھپے ہوئے ہیں پردوں میں چھپے ہوئے بچے کی طرح. کہ ہم مجبور ہیں, ہم علم کی کمی کی طرف دھکیل دیے گئے ہیں, ہماری مجبوری ہے, ہم علم میں کمال حاصل نہیں کر سکتے. یا کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بہت بڑا عالم ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا یہ سب کچھ جانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100-200 ہزار سے زیادہ جانتا ہے, 1,00,000-2,00,000-10,00,000 سے زیادہ جانتا ہے, یہ بہت بڑا وکیل ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے سارے قانون کو یاد کیا ہوا ہے اور سمجھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے معاصر وکلاء میں سے 1,000-2,000-10,000 سے زیادہ جانتا ہے, لیکن جب اس وکیل کے اپنے علم اور جہالت کو تولا جائے گا تو جہالت زیادہ ہوگی, علم کم ہوگا. بڑے سے بڑے علامہ کے علم کو اور اس کی جہالت کو جب تولا جائے گا تو اس کی جہالت زیادہ ہوگی, اس کا علم کم ہوگا. قرآن میں تو یہ بات ویسی سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن اللہ کا علم ہے اور اللہ کے علم کی حد کوئی نہیں, لامحدود ہے. پر انسان محدودیت کا شکار ہے کہ امام غزالی, امام رازی جیسوں سے کل جہان بھی بھر جائے تو بھی وہ قرآن کے پھیلے ہوئے سمندر میں سے ایک قطرہ کم نہیں کر سکتے. اس کی گہرائی میں جانا تو بہت بڑی بات ہے. تو انسان تو ایک معاشرے میں زندگی گزارتا ہے, پھر اس کے ساتھ خواہشات ہیں, جذبات ہیں, غصہ ہے. کان الانسان عجولا, جلد باز ہے. کان الانسان اکثر شیئن جدلا, غصے میں آتا ہے. تو یہ چیزیں اس کو اپنی حدود سے پار لے جاتی ہیں, تجاوز کر جاتا ہے. تنہا رہ نہیں سکتا, اس کی فطرت میں تنہا رہنا نہیں, یہ معاشرے کی شکل میں رہتا. معاشرے کی شکل میں رہتے ہوئے اس کے اندر خواہشات کا ایک سمندر ہے جو اس سے اپنے اسباب میں پورا ہوتا نظر نہیں آتا, تو پھر یہ آگے قدم بڑھاتا ہے. اس آگے قدم بڑھانے میں پھر اس سے وہ شکلیں پیدا ہوتی ہیں جس میں ایک ظالم بنتا ہے, دوسرا مظلوم بنتا ہے, ایک غاصب بنتا ہے, دوسرا مغصوب بنتا ہے. اب اس انسان کی حدود کیا ہیں جس سے آگے بڑھے گا تو ظالم کہلائے گا, اور وہ کون سی حدود ہیں جس میں قدم رکھے گا تو اگلا مظلوم بن جائے گا. یہ اپنے علم سے یہ نہیں سمجھ سکتا, اس کا علم ناقص, اس کے علم میں کمال نہیں. تو اپنے ذاتی علم سے یہ اپنی حدود نہیں پہچانتا, اپنی حدود سے تجاوز کر کے اگلے کی حد میں چلے جانا, اس کا اس کے پاس کوئی باؤنڈری لائن کوئی نہیں ہے. عقل تھوڑا سا ساتھ دیتی ہے لیکن انسان مغلوب و شہوت ہے, جذبات ہی اسی پر حکمرانی کیا کرتے ہیں. تو عام طور پر کیا بلکہ اکثر ہی عقل دل کے ہاتھوں شکست کھاتی چلی آئی ہے اور شکست کھاتی چلی جائے گی. یہ رزم کب سے قائم ہے اور اس میں حابیل قابیل سے یہ قصہ چلا آئے گا کہ اکثریت وہ اس کی عقل شکست کھاتی جائے گی اور دل جذبات شہوات اس پر راج کریں گے, اس پر حکمرانی کریں گے. تب ہمیں کسی ایسے قانون کی ضرورت ہے جو مجھے میری حد میں رکھے, اگلے کو اس کے حق میں رکھے, میں اپنی حد میں چلوں دوسرا اپنی حد میں چلے. اس نظام کے قائم کرنے کا نام عدل ہے, اور وہ علم جو ہمیں اس نظام کے قائم کرنے میں مدد دے وہ علم ہمارے پاس ہے نہیں, اس سے ہم کورے ہیں. اس کے لیے علم کامل چاہیے, اور میں اب عرض کر چکا ہوں کہ ہماری محدودیت یہ قطعی رکاوٹ ہے علم میں کمال حاصل کرنے سے. تو یہاں پھر جو ہستی سامنے آتی ہے وہ صرف اللہ ہے, کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے علم کی نہ کچھ, جس کی ذات کی کوئی حد کوئی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. اول, آخر, ظاہر, باطن, لہذا جس کی یہ صفت ہو تو اگلی آیت اسی ذات کے مناسب ہے, وہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں, جو اول بھی ہو جو آخر بھی ہو. اول ہونے میں ایسا اول ہے کہ ابتدا کوئی نہیں, اور آخر ہونے میں ایسا آخر ہے کہ انتہا کوئی نہیں. اور باہر کا مطلب بلند ظاہر, بلند اتنا ہے کہ لیس فوقہ شیء, اس کے اوپر کچھ نہیں. الباطن, باطن وہ ہستی جو گہرائیوں میں اتر کے دیکھ لے, تنہائیوں میں اتر کے دیکھ لے, جو سیاہیوں میں ظلمتوں میں اتر کے دیکھ لے, جو خفی سے خفی چیز پر بھی اپنی نظر کامل رکھے, وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے. لوح محفوظ کا پڑھنا جتنا اللہ کے لیے آسان ہے, اتنا ہی میرے دل کی تختی پہ ابھرنے والے نقوش کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. میں زبان سے بولوں یا نہ بولوں, جیسا وہ لوح محفوظ کو پڑھتا ہے ایسے آپ کے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والے الفاظ کو پڑھتا ہے, جیسے وہ لوح محفوظ کو پڑھتا ہے زیر زمین چلنے والے کیڑے کے دل میں اٹھنے والے جذبات کو بھی اتنی ہی آسانی سے پڑھتا ہے, جیسے لوح محفوظ پہ اس کی نظر آسانی سے پڑتی ہے صاف سمندر کے کالے پانیوں کی تہ میں چلنے والی لاکھوں کروڑوں مچھلیوں کے دل میں اٹھنے والے احساسات کو بھی اتنی ہی آسانی سے پڑھتا ہے. باطن وہ ذات ہے جس کے سامنے کوئی چیز چھپ نہ سکے. انہا ان تکم اثقال حبت من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہی حقیقت سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا تو ایسا عمل کر, نیکی یا بدی, اچھائی یا برائی, کہ جس کا حجم رائی کے دانے کا بھی کوئی کروڑواں حصہ ہو. رائی کا دانہ تو شوگر کے کرسٹل کے برابر ہوتا ہے, دیہاتی لوگوں نے دیکھا ہوگا, شہریوں کو تو کوئی پتہ نہیں ہوگا. تو رائی کا جو دانہ ہے ہمارے شکر کے ایک دانے کے برابر ہوتا ہے. اللہ کا اور لقمان کہہ رہے ہیں کہ اس دانے کا بھی کوئی حصہ, اتنی چھوٹی نیکی یا بڑی, تو کرے کہاں. فتکن فی صخرۃ, کالے پہاڑوں کی چٹانوں میں سوراخ کر کے, اور فی السماوات, اس بے قرار کائنات میں گم ہو کر, اور فی الارض, زمین کے تہخانے بنا کر اندر دروازے بند کر کے, کنڈیاں لگا کے, پردے جھکا کے, بتیاں بجھا کے, اگر تو کرے گا یأتی بہ اللہ, تیرا رب اسے بھی دیکھ کر قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑا کر دے. یہ تو لقمان علیہ السلام نے کہا. پھر اللہ نے خود بھی کہا ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ, ایک دن آنے والا ہے جب میں عدل کا ترازو قائم کروں گا. اس دن وکیل اپنی فائل خود لے کر آئیں گے, وہ موکل کی فائل لے کر نہیں پہنچیں گے. آج ان کو اپنی فائلیں تیار کر کے آنا ہے, آج کسی کی ایف آئی آر پر وہ کام نہیں کر رہے, آج انہیں اپنی ایف آئی آر کو دیکھنا ہے کہ میں ظالم کا ساتھی بنتا رہا مظلوم کا, میں قاتل کو چھڑاتا رہا کہ مقتول کو حق دلاتا رہا, میں زمین دبانے والے کے لیے دلائل جمع کرتا رہا یا جس کی زمین دبا لی گئی تھی اس کو زمین دلانے کے لیے مرتا پھرتا رہا, میں زانی کو بچاتا رہا یا جس کی بیٹی کی عزت سر بازار نیلام ہو گئی, اس کے آنسوں پوچھنے کے لیے میں اپنے قلم چلاتا رہا. آج کھل کے سامنے آ جائے گا. کئی وکلا کی فائلیں ایسے چمکیں گی جیسے سورج چمکتا ہے, اور کئی وکلا کی فائلیں ایسی تاریخ ہوں گی کہ رات کے اندھیرے بھی اس کے سامنے شرم آ جائیں گے. کئی وکلا کا ایک حرف سورج کی طرح چمک رہا ہوگا, اور کسی وکیل کا ایک حرف کالی رات کے سیاہ پردوں سے بھی زیادہ تاریخ ہو کر اس کے چہرے کو بھی سیاہ کر رہا ہوگا, اس کے وجود کو بھی سیاہ کر رہا ہوگا, اور اس کی زندگی کی کتاب کو بھی ویران کر رہا ہوگا. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا, آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. وان کان مثقال حبت من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین, آج تم نے رائی کے دانے میں برابر ظلم کیا یا عدل کیا, عدل کے لیے کوشاں ہوئے یا ظالم کو پناہ دینے کے لیے قلم چلایا, آج میں تمہارا سب کچھ تمہارے سامنے کروں گا, اور مجھ سے بہتر حساب لینے والا کوئی نہیں ہے. مجھ سے کتنا ہی دیانتدار جج ہو, وہ وکیل کے طاقتور دلائل کے سامنے ممکن ہے مات کھا جائے اور وہ چکر میں آ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کفا بنا حاسبین, میرے جیسا حساب کرنے والا تمہیں کوئی نہیں ملے گا اور میرے جیسا عدل کرنے والا تمہیں اس دن کوئی نہیں ملے گا. یہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جس دن وہ کھڑے کھوٹے کو جدا کرے گا. تو یہ اللہ اب اللہ کا علم, میں یہ عرض کر رہا تھا وہ اول, اس سے پہلے کچھ نہیں تو ابتدا کو جانتا ہے, وہ آخر اس کے بعد کچھ نہیں تو انتہا کو جانتا ہے. وہ بلند و بالا واہر کائنات کو دیکھتا ہے, وہ باطن چھپا ہوا کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. جس کے اندر یہ چار باتیں ہوں وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے وہ ہوا بکل شیء علیم, ہر چیز کا علم رکھنے والا وہ صرف اللہ ہے. تو انسانیت کو عدل ملے اور انسان چین کی بنسری بجائے اس کے لیے عدل شرط ہے. عدل ہماری ریڑھ کی ہڈی معیشت نہیں ہے. ہمارے بے وقوف دانشوروں نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ تمہاری معیشت تمہاری ریڑھ کی ہڈی ہے. میں آپ بھائیوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, میں نے کوئی آپ سے اپنا کیس نہیں لڑوانا کہ مجھے کوئی آپ کی خوشامد کی ضرورت ہو. آپ لوگ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں, آپ لوگ عدل کے ساتھ منسلک ہیں. جس معاشرے میں عدل زندہ ہو جائے وہ بھوک میں بھی گھی کے چراغوں کے مزے پاتے ہیں, وہ روکھی روٹیوں میں پراٹھے کی لذتیں اٹھاتے ہیں, وہ ٹوٹی چارپائیوں پر علی شان بیڈ روم کے مزے اٹھاتے ہیں, وہ جون کی چلچلاتی جھلسا دینے والی لو میں بھی باد بہار کے مزے اٹھاتے ہیں. اور جس قوم سے عدل مچ جائے ان کے گھی کے چراغوں میں بھی ٹھنڈک, ان کے گھی کے چراغوں میں بھی روشنی نہیں رہتی. اور جن قوم سے عدل مٹ جائے وہ سنگ مرمر کے مرمری فرشوں پر اور قالینوں سجادوں پر بیٹھ کر بھی اندر میں سلگتے ہیں, اور وہ خوبصورت لاکھوں روپوں کے بنے ہوئے بیڈ رومز پر میں لیٹ کر بھی وہ کانٹوں پہ لوٹتے لوٹتے انگاروں پہ لوٹتے لوٹتے وہ رات گزارتے ہیں. ان کے لیے ایئر کنڈیشن کی ہوائیں بھی بادش سموم بن جاتی ہیں, اور ان کے لیے جون کی تپتی لو سے بھی زیادہ وہ گرم بن جاتی ہیں, اور ان کے لیے میرے بھائیو چمن کے پھول بھی آگ بن جاتے ہیں. جس قوم سے عدل مٹ جائے اسے سونے چاندی کی بارش بھی نہال نہیں کر سکتی, اور جس قوم میں عدل زندہ ہو جائے وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی چین کی بنسری بجاتے ہیں. ایک عیسائی کہنے لگا حضرت عمر کے زمانے میں, آج میں بڑے امن میں ہوں بڑے چین میں ہوں, مسلمان کو اللہ کے خوف نے ظلم سے روکا ہوا ہے اور غیر مسلم کو عمر کے کوڑے نے ظلم سے روکا ہوا ہے. آج میں بڑے امن میں ہوں بڑے چین میں ہوں, مسلمان کو اللہ کے خوف نے ظلم سے روکا ہوا ہے اور غیر مسلم کو عمر کے کوڑے نے ظلم سے روکا ہوا ہے. آپ حضرات کسی بھی معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں. جب عدل مٹ جاتا ہے تو مظلوم کی آہیں اللہ کا عرش ہلا دیتی ہیں. مظلوم کافر بھی ہوگا میرے بھائی تو اللہ اس کے ساتھ ہو جائے. مظلوم کا آنسو یہ وہ آگ ہے, یہ وہ آگ ہے جو ساری کائنات کو جلا کے خاکستر کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا, میرے بندو میں نے اپنے پر ظلم کو حرام کر دیا ہے, کبھی ظلم نہ کرنا کبھی ظلم نہ کرنا. فلا تظالموا, ظلم کرنے کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ براہ راست ظلم کرنا, دوسرا درجہ یہ ہے ظالم کا ساتھ دینا یہ بھی ظلم ہے, ظالم کا ساتھی بننا یہ بھی ظلم ہے, ظالم کے ہم یہاں ملانا یہ بھی ظلم ہے, اس کے عدد کو بڑھانا یہ بھی ظلم ہے. کلا کا ظالم, اس سے بھی بچنا, اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بول بول کے اپنی دنیا بچا سکتے تھے, ایک بول بول کے, اور جنت تو پہلے بچی پڑی. میں آپ کے سامنے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ ہمیں معاف کر, اور آپ بھی اس لیے سننے آئے ہیں, یہ کوئی سیاسی کوئی کانفرنس تو ہے نہیں, ہم سب دین اور آخرت کی بنیاد پہ جمع ہوئے ہیں. آپ بھی اس لیے تشریف لائیں کہ اللہ ہماری یہ نیکی قبول کر کے ہمیں معاف کر, میں بھی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. لیکن اس کے باوجود ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا یہ عمل اللہ قبول کرے گا یا رد کر دے گا. لیکن حسین وہ شخص ہیں جن کے بارے میں بچپن میں اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, اور اللہ کے نبی کی بات تو کوئی رد ہوتی نہیں اور نہ کوئی وہ نہ اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے, وہ ناقابل تردید چیز ہے, ناقابل تبدیل چیز. تو آپ نے کہا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, اور دونوں بھائیوں کا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور پھر آپ نے ان کے نام جب رکھے تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے آج تک کسی کا نام نہ حسن رکھا نہ حسین رکھا, اللہ نے یہ دو نام میرے بیٹوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے جو سب سے پہلے میرے بچوں کو دیے گئے, دنیاوی عزت دنیاوی اعزاز. پھر یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو نبی کی کمر پہ سواری نصیب ہوئی, آپ ایسے ہاتھ زمین پہ ٹکا کے اور گھٹنے کے بل آپ پورے کمرے میں چکر لگاتے تھے اور دونوں بیٹوں کو کمر پہ بٹھا کے ایسے سواری بن کے پورے پورے کمرے میں چکر لگا رہے تھے, کمرے میں ایسے چکر لگا رہے ہیں. یہ وہ شاہ سوار ہیں کہ جن جیسا دنیا میں کوئی آ ہی نہیں سکتا, کہ ان کو اللہ کے رسول کی کمر پہ سواری نصیب ہوئی ہے. اب ہم براک بھی تو آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے, جنت کی سواری میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو یہ وہ شاہ سوار ہیں جن کو اللہ کے نبی کی پشت پہ سواری نصیب ہوئی. پھر یہ وہ ہستی ہیں جن کے سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک بوٹی کو اللہ کے نبی نے چوما, اپنے ہونٹ اس پہ رکھے ہوئے ہونٹ رکھے ہوئے, جب وہ ابن زیاد آپ کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا تھا, اس طرح کٹا ہوا سر جب سامنے آیا تو زید ابن ارقم کھڑے ہو کر کہنے لگے یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے, میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا, یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے. تو ابن زیاد کہنے لگا میں نے ایسا حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا, میں نے ایسا حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا. ساری داڑھی خون آلود تھی, خون نکلنے کے بعد چہرے پہ کہاں لالی رہ جاتی, موت کے بعد بھی ایسے تر و تازہ ہیں. تو ان کا ایک بول ان کی دنیا بچا سکتا تھا, جنت تو پہلے ہی موجود تھا, جنت کا مسئلہ تو پہلے اس لیے میں نے پہلے وہ سنایا, بلکہ ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اور فاطمہ اور حسن اور حسین اور علی ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے. تو اس کے بعد اگر آپ ایک بول بول دیتے تو ہم خرما ہم ثواب. آپ لوگ بھی تو کہتے ہیں جی دین دنیا ساتھ ساتھ ہونی چاہیے, دین دنیا ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. لفظ ٹھیک ہے تعبیر غلط ہے, یہ جملہ ٹھیک ہے تعبیر غلط ہے. نماز بھی پڑھو کوئی قاتل آ جائے اس کا کیس بھی لے لو, نماز بھی پڑھو کوئی زمین دبانے والا آ جائے تو اس کا کیس بھی لے لو, نماز بھی پڑھو گانے بھی سنو, نماز بھی پڑھو اور ظلم و ستم بھی کرو, یہ مطلب غلط ہے, لفظ ٹھیک ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک بول پر اپنی ساری دنیا بچا سکتے تھے, اور جو سوال میرے ذہن میں اٹھتا ہے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں, بچوں کو کہاں سے کھلاؤں, میرا تو صرف روٹی کا مسئلہ ہے, ادھر تو جان کا مسئلہ تھا, روٹی کا مسئلہ نہیں تھا, جان جان کے لالے پڑ چکے تھے کہ نظر آ رہا ہے کہ اگر میں نے یہ بول نہ بولا تو میری نہیں جائے گی, میری ساری نسل جائے گی. تو ایسے موقع پہ تو کفر کا بول بھی جائز ہے, ایسے موقع پر تو کفر کا بول بھی جائز, ابھی جان بچا لو. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, قرآن کی بات آپ سرچ کرو. لیکن ایک مقام ایمان کا ایسا آتا ہے جہاں جان لگانا بچانے سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے, جہاں کٹ جانا ہٹ جانے سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. تو یہ قیامت تک کے لیے کیا سبق دیا ہے کہ میں ظالم کا ساتھی نہیں بن سکتا, اگر میرے معصوم قربان ہو سکتے ہیں تو تم روکھی روٹی نہیں کھا سکتے ہو, حق کی حق تم سوکھی کیوں نہیں کھا سکتے. اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں پوچھے گا کہ فلاں وکیل کے بچے گرامر اسکول میں پڑھتے تھے تو میرے بچوں کو بھی گرامر میں پڑھنا تھا تو میں کیا کرتا, فلاں نے اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دیا تھا میں نے بھی تو اتنا ہی دینا تھا تو میں کیا کرتا, میرے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کہاں سے ملتی. چھوٹے چھوٹے بچے حضرت حسین کے آگے آ کے کھڑے ہو جائیں, یہ واقعہ ایسے نہیں ہوا, میں نے اس پہ بہت غور کیا, بہت غور کیا, بہت پڑھا میں نے, یہ کیوں ہوا. اللہ تعالیٰ کا نبی تو ایسا مستجاب الدعوات تھا, ایک بول پہ اللہ اپنے فیصلے بدل دیتا, لیکن آپ نے اس واقعے کو ہونے دیا. اور آپ کو پتا کب چلا تھا, ابھی آپ حضرت حسین چھوٹے سے تھے, تو ایک دن آپ نے حضرت ام سلمہ سے کہا آج ایک فرشتہ ملنے کے لیے آ رہا ہے, جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا, تو دروازے پہ پہرا دو کوئی اندر نہ آئے. تو حضرت ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہوگی, حضور اندر چلے گی. اتنے میں حضرت حسین آئے کہیں سے کھیلتے ہوئے, انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی اندر, ابھاگے اندر, حضرت ام سلمہ نے پکڑا, انہیں ہاتھ چھڑایا, بہت پھرتی لے اندر چلے گئے. تھوڑی دیر بعد اندر سے رونے کی آواز آئی, زور زور سے رونے کی آواز آئی. حضرت ام سلمہ نہ رہ سکی, اندر گئی تو انہوں نے کیا دیکھا, تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سینے سے چمٹایا نہیں تھا بلکہ بھیچا ہوا تھا اس طرح, اور زاروں قطار رو رہے تھے, رو رہے تھے. حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو فرشتہ آیا تھا مجھے ابھی خبر دے گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری ہی امت قتل کر دی تھی, اور مجھے وہ مٹی دکھا کر گیا ہے جس میں اس کا خون گرایا جائے گا. تو یہ واقعہ اس لیے ہوا ہے کہ کوئی بچوں کی خاطر قدم غلط نہ اٹھائے. اللہ کا نبی اپنے اوپر دکھ لے کر ایک مثال دے گیا ہے, آپ نے ہمیں روکا, تنگینا مانگو میرے اللہ سے فراخی مانگو, تنگینا مانگو فراخی مانگو. ایک صحابی کہہ رہے تھے یا اللہ صبرنی, یا اللہ مجھے صبر دے, تو آپ نے پیچھے سے اس کو لات ماری زور سے, کہ کیا مانگ رہا ہے؟ سألت اللہ البلاء, اللہ سے آزمائش مانگتا ہے تو اس قابل ہے, مانگو. اللہم آتنی فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا, اللہ میری دنیا بھی اچھی کر, میری آخرت بھی اچھی کر. اپنے لیے کیا دعا مانگی؟ اپنے لیے کیا دعا مانگی؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, اے اللہ آل محمد کی روزی تنگ کر دے. ہمیں کہہ رہے ہیں تنگی نہ مانگنا. قاد الفقر ان یکون کفرا, قریب ہے کہ فقر کفر تک پہنچا دے. یہ کام نہ کرنا, یہ کام نہ کرنا. اپنی اولاد کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ آل محمد کی روزی کبھی کشادہ نہ ہو. تو میں اپنی اولاد کے لیے ایسی دعا میں تو نہیں مانگ سکتا, آپ بھی نہیں مانگ سکتے, بلکہ ہمیں روکا گیا مت مانگو. تو اپنی اولاد کے لیے فراخی کیوں نہ مانگی؟ کہ ساری بلائیں ان پر پڑتی رہیں تو قیامت تک امت یہ نہ کہہ سکے اپنی اولاد کے تو مزے کروا گیا, ہمیں دکھوں میں ڈال گیا. جو دکھ کی جس گھاٹی پر پہنچے گا اللہ کا نبی اور اس کے گھر اس سے آگے نظر آئے, جو دکھوں کے ہمالیہ پر بھی چڑھ جائے گا تو اللہ کا نبی اور اس کا گھر اس سے اونچا اس سے نظر آئے گا. پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بچوں کو کہاں سے کھلاتا, بچوں کو کہاں سے پلت, ان کی تعلیم کا خرچہ کہاں پلت, ٹیلی فون کے بل کا خرچہ کہاں پلت. اس کے ساتھ اللہ نبی اپنے صرف صحابہ کو نہیں پیش کیا, صحابہ بھی تاریخ بن کر صفحات دنیا میں اپنا مقام قائم کر گئے, اپنے قربانیوں سے اپنا مقام قائم کر گئے, اور پھر آپ کا گھر اس سے بھی آگے اگلی سطح پہ چلا گیا. زندگی میں صرف ایک دفعہ حضرت فاطمہ کو حضرت علی نے بھیجا کہ اب بھوک اتنی شدید ہے کہ گزارا بھی نہیں ہوتا, تین دن کا فاقہ تو کوئی بتایا ہی نہیں کرتا تھا, کہ جاؤ کچھ مالی غنیمت آیا ہے کچھ لے کر آؤ. بس فاطمہ تشریف لائیں, زندگی میں ایک ہی دفعہ آئیں, آپ دستک دی تو ہمارے نبی نے فرمایا انہا لٹک کو فاطمہ, یہ تو فاطمہ کی دستک ہے, اتنا عشق محبت سی بیٹی سے دستک سے پہچان. پھر فرمایا اللہ خیر کرے, پہلے تو کبھی ایسے موقع پر نہیں آئی. ان میں ایمن سے کہا دروازہ کھولو, انہوں نے دروازہ کھولا, اندر آئیں, کہ یا رسول اللہ فرشتے تو تسبیح پڑھ کے پیٹ بھر لیتے ہیں, آپ کی بیٹی اور اس کے بچے بھوکے ہیں, ہمارا کھانا کہاں سے آئے گا؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. کوئی باپ اپنی اولاد کو دکھ نہیں دیتا, خاص طور پر بیٹیوں کے معاملے میں ہر ذی شعور باپ بچوں سے زیادہ نرم گوشہ رکھتا ہے. باپ نے کہا بیٹی اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے, تیرے باپ کے گھر میں ایک مہینہ ہو چکا ہے چولہا کوئی نہیں جلا, اور میرے پاس پانچ بکریاں آئی ہیں مال غنیمت میں سے, تو کہے تو پانچ بکریاں دے دیتا ہوں, اور تو کہے تو پانچ دعائیں تجھے سکھا دیتا ہوں، جو کہے گی وہ دے دوں۔ ایسے نازک موقع پر بھی اتنا بڑا امتحان لے لیا، کیوں نہ دونوں دے دی، کیوں نہ دونوں دے دی۔ آپ ان واقعات کی گہرائی میں جائیں کہ یہ سارا اللہ کا نبی یہ کیوں کر رہا ہے، آنے والی امت کو سمجھا رہا ہے۔ بچوں کے غلام نہ بن جانا، بیوی کے غلام نہ بن جانا، خواہش کے غلام نہ بن جانا، قول کے غلام جانا، ملٹیا دوں، پانچ بکریاں دوں، پانچ دعائیں دوں۔ تو جس بھوک کی شدت میں حضرت فاطمہ آئی تھیں تو کیا دیتے ہیں یا رسول اللہ؟ دونوں ہی دیتے ہیں، دونوں ہی دیتے ہیں، بھوک بھی ہے، دین بھی چاہیے۔ تو اپنے باپ کی منشا کو سمجھ کر عرض کی، یا رسول اللہ اب مجھے پانچ دعائیں سکھا دیں، مجھے بکریاں نہیں چاہیے۔ حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے ستائے گا مجھے ستائے، جو اسے راضی کرے گا مجھے راضی کرے گا۔ اس کے باوجود آپ خود اپنے ہاتھوں سے چھری لے کر اس کی خواہش کو ذبح کر رہے ہیں۔ کیا چاہیے؟ بکریوں کی دعائیں۔ اور یہ نہیں کہ مسئلہ ڈبل روٹی اور انڈے کا ہے، خشک روٹی بھی ختم ہو چکی ہے، کھجور تک سے محروم ہے۔ کہ یا رسول اللہ پانچ دعائیں سکھا دیں، شاباش۔ جب دعا کرو تو کہا کرو یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذو القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یہ تیرے لیے پانچ بکریوں سے بہتر ہے۔ واپس آئیں خالی ہاتھ، حضرت علی نے پوچھا کچھ بھی نہیں لائی؟ کہا نہیں، بہت کچھ لائیں۔ کہا کیا لائی ہو؟ کہا میں دنیا لینے گئی تھی، میں آخرت لے کے آ گئی۔ رحبت للدنیا وجئت بالآخرہ، دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کے آ گئی۔ حضرت علی نے فرمایا خیر و ایام کی ہوا، آج کا دن تیری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے، سب سے بہترین دن ہے۔ تو ہمارے نبی نے معیشت کو مت بنایا، اپنے گھر میں معیشت کا وہ معیار قائم کیا کہ قیامت تک کوئی ظالم کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ اگر اس کے اندر میں آنکھیں کھلی ہیں دل کی، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ظالم کے لیے قلم چلائے، کوئی ظالم کے لیے قدم اٹھائے، چھ جائے تو اس کے لیے جد و جہد کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ کوئی حادثہ نہیں، کوئی اتفاقی حادثہ نہیں، کائنات کے مالک اور خالق کا ایک نظام منظم، ایک محکم نظام کے تحت یہ واقعہ وجود میں آیا ہے کہ چھوٹے بچے، دیکھو میرا چھوٹا بچے کو اے سی نہیں مل رہا، پنکھا تو مل رہا ہے، پنکھا نہیں مل رہا تو وہ ٹالی کی چھاؤں تو مل جائے گی، اور شیشم کی چھاؤں تو مل جائے گی، توت کی چھاؤں تو مل جائے گی۔ کچھ بھی نہ ملا تو چلو گھر کی چھت تو ہے، اور نہیں تو خیمے کی چھت تو ہے۔ ہمارے یہاں زیادہ گرا ہوا معیار خانہ بدوشوں کا ہے، ہم تو خانہ بدوشوں میں بھی گشت کرتے ہیں، ان کے پاس بھی جاتے ہیں۔ اور یہاں تو مسئلہ یہ تھا کہ جگر کے تیر پار ہو رہے تھے، جب سارے ختم ہو گئے ساتھ ہی تو اب اہل بیت کا نمبر لگ گیا۔ تو سب سے پہلے حضرت حسین کے بیٹے علی شہید، پھر اس کے بعد قاسم شہید ہوئے، حضرت امام حسن کے بیٹے قاسم۔ وہ ایسے حسین نوجوان تھے کہ جب ان کو حضرت حسین نے ان کی لاش کو اٹھایا تھا، اے بھتیجے تیرے چچا کے دشمن زیادہ دوست کم، آج تیرا چچا تیری فریاد پہ نہیں پہنچ سکتا۔ ان کو جب سینے سے لگائے یہ کہتے ہوئے، تو جنہوں نے ابھی قتل کیا تھا ان کے بھی آنسو نکل گئے۔ اور آخری بچہ جو شہید ہوا، آخری 21 افراد اہل بیت میں سے شہید، 21 آخری میں شہید ہوا، عبداللہ سے، حضرت حسین کے آخری بیٹے، 1.5-2 سال کی عمر، ابھی دودھ ماں کا نہیں چھوٹا تھا۔ اور بابا حضرت حسین کی سب سے محبوب بیوی ربابا کے بیٹے، تو خود رہ گئے، وہ بچہ رہ گیا، بس باقی سر جو قتل ہوتا کہتے اپنے نانا کے پاس جا رہا ہے، غم نہ کرو، اپنے نانا کے پاس جا رہا ہے، غم نہ کرو۔ تو جب آخری بچہ رہے گا تو اس کو بلوایا، گود میں لیا پیار کرنے کے لیے، وہ بھوک اور پیاس بڑوں کو برباد کر رہی تھی، چھوٹوں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ تو اس کو دلاسہ دینے کے لیے اس کو چوما، اور اس کو ایسے گود میں لے کے بیٹھے تھے کہ ابن الموقد کا ایک تیر آیا اور بچے کے گلے کے پار ہو۔ تو اس وقت صبر، اس وقت کا صبر بھی دونوں ہاتھوں میں ان کا خون لے لیا, بچے کا سر خون ایسے دونوں ہاتھوں میں. پھر اپنے ہاتھوں کو اس طرح آسمان کی طرف بلند کر کے کہا, یا اللہ میں اس طرح بھی تجھ پہ راضی, اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو میرا کوئی گلہ کوئی. ہاں تو اب آپ کے لیے کہاں گنجائش ہے کہ آپ قاتل کے لیے قلم چلائیں, آپ زانی کے لیے کیس لے لیں. سریحن زمین دبا کے آنے والا آیا بیٹھا آپ سے کہہ رہا ہے میرے لیے کوئی راہ نکالو, اور آپ اس کو راہیں بتائیں. تو یہ معصوم بچے جب گلے کے تیر پار کھڑے ہوں گے, یہ اسی حال میں قیامت کے دن اٹھائے جائیں, ان معصوم شیر خاروں کے بھی گریبانوں سے خون کے فوارے ہوں گے. جب اللہ کہے گا ظالم ایک طرف ہو جاؤ, تو صرف یزید ایک طرف نہیں ہوگا, اس کا سرا آخر تک جاتا ہے. پہلا ظالم قابیل ہے جس نے حابیل کو قتل کیا, اور اس کے بعد جتنے ظالم ظالموں کے پشت بنا. وَانْتَظِرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرمین کی جماعت آج الگ ہو جاؤ. تو اگر موت کے بعد زندگی ہے تو پھر سنبھل کے چلنے کی ضرورت ہے. پھر جو کچھ میں کر رہا ہوں آپ کر رہے ہیں, یہ آنکھ بازار والے کر رہے ہیں, یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں, یہ ہم قریب اس ذات کے سامنے آنے والے ہیں. لا تخفى منكم خافیا, جس سے کوئی نہیں چھپ سکتا. این المفر, جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. تنفذوا, جس سے لڑ کے کوئی پار نہیں نکل سکتا. اور اللہ تعالیٰ خود آ کر کہے گا, وجاء ربک والملک صفا صفا, اللہ اپنے عرش سمیت سروں پہ آ چکا ہوگا. وجیء یومئذ بجہنم, جہنم بھڑک رہی ہوگی. ازلفت الجنة للمتقین, اور جنت مہک رہی ہوگی. ونضع الموازین القسط, ترازو ایسے بلکھا رہا ہوگا, لہرا رہا ہوگا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, قُلْ صِرَاط, جہنم کے اوپر بچھایا جا چکا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اپنی زبان مبارک سے اعلان کرے گا, یا عبادی انی انصبت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم, میرے بندو جس دن تمہیں بنایا اس دن سے لے کر آج تک میں خاموش تمہیں دیکھتا رہا, تمہاری سنتا رہا. فالیوم انصتوا لی, آج میرے بولنے کا دن ہے, تمہارے جواب دینے کا دن ہے. آج میرا سوال ہوگا اور تجھے جواب دینا ہوگا. میرے بھائیو, آپ ساری زندگی اوروں کے کیس لڑتے رہے, آج آپ کو اپنا کیس لڑنا پڑے گا. میں تو طارق جمیل ہوں, مجھ سے طارق جمیل کا سوال ہوگا, یا میری بیوی ہے, پانچ بچے ہیں, ماں باپ دنیا سے چلے گئے, ان کے حقوق کا سوال ہوگا. آپ کے دامن سے ہزاروں انسانوں کے حقوق وابستہ ہوں گے. اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو مجھے میرے رب کی قسم, بڑے بڑے ابدال اولیاء بھی آپ کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے. آپ اس شعبے سے وابستہ ہیں جس کا نام ہے عدل, اور عدل اتنا حاوی ہے تمام شعبوں پر کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اسلام کی تعبیر پوچھے ایک لفظ میں, اسلام کا مطلب سمجھاؤ. اسلام تو ایک مذہب کا نام ہے جس میں بہت سی کلیات جزیات ہیں. تو کوئی ہم سے ایک عام آدمی پوچھے جی اسلام کا مطلب ایک لفظ میں سمجھاؤ, تو اس کے لیے علماء نے جس لفظ کا انتخاب کیا اس کا نام ہے عدل. عدل, الاسلام عبارت عن العدل, اسلام عدل کا نام ہے. اسلام عدل کا نام ہے. یہ مترادف ہیں, مترادف ہم وزن لفظ. پھر کوئی ہم سے پوچھے کہ قرآن بہت وسیع ہے, مجھے ایک آیت میں سارا قرآن سمجھاؤ, تو میں نے وہ آیت اپنی ابتدا میں پڑھی, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے, پھر اس کے اگلا درجہ احسان کا حکم دیتا ہے, پھر اس سے اگلا درجہ رشتہ داروں کو بہت زیادہ اچھے سلوک کا حکم دیتا ہے, فحشاء منکر بغاوت سے تمہیں روکتا ہے. اس آیت کو قرآن کی عدل آیت کہتے ہیں. سب سے زیادہ عدل کو بیان کرنے والی آیت, اور علماء نے اس کو سارے قرآن کی جتنی آیات ہیں اس کا خلاصہ اس کو ارشاد فرمایا کہ سارے قرآن کا خلاصہ یہ ایک آیت ہے جس کو آیت عدل کہتے ہیں. قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت ہے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت ہے. ایک رائی کے برابر اچھائی کی جزا ہے اور رائی کے برابر برائی کی سزا ہے. باقی اللہ کا معاف کرنا درگزر کرنا الگ چیز ہے, لیکن بطور قانون جو قانون کی شک میں لکھا ہوا بول ہے وہ یہ ہے, اس کو قرآن کی اخوف آیت کہا جاتا ہے. قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت, ایک رائی کے برابر اچھائی یا برائی ہے تو جزا سزا کا نظام قائم ہو جائے گا. اور اشد آیت علی اہل النار, قرآن کی سب سے شدید آیت جہنم والوں کے لیے, وَفَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا, اس عذاب کو چکھو یہ ہمیشہ بڑھے گا کبھی کم نہیں ہوگا. اور جنت والوں کے لیے سب سے زیادہ امید افزا اور خوش کن جو آیت ہے وہ ہے وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, کہ جو چاہو گے وہ بھی دوں گا, پھر جب تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی تو میں اپنی چاہت کا تمہیں دوں گا. یہ جنت میں تمہارے لیے نظام ہے, یہ جنت والوں کے لیے سب سے خوبصورت آیت ہے. اور قرآن کی سب سے ارجا آیا, سب سے امید افزا, سب سے زیادہ رحمت کی آیت ہے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اے میرے نافرمان بندو, نومید نہ ہونا, تم توبہ کرو گے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو آپ عدل کے ساتھ وابستہ ہیں, اگر آپ نے عدل کو زندہ کر دیا تو قیامت کے دن جب عرش کے سائے کے سوا سایہ کوئی نہیں, یہ سورج کتنی آگ برسا رہا ہے, اس وقت ہم سب کا کیا حال ہو رہا ہے, یہ ہم سے اس وقت 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے, 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے. اور اس میں ایک سیکنڈ میں جو حرارت نکل رہی ہے 16,000,000,000 ہیلیم گیس, وہ ایک سیکنڈ میں کنورٹ ہوتی ہے 12,000,000,000 ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے. اس ایک سیکنڈ کا اتنا جو ہیوج یہ تغیر ہے, اس میں جو حرارت پیدا ہوتی ہے تو زمین پر 50,00,000,000,000 ہائیڈروجن بم کے پھٹنے سے جتنی آگ پیدا ہوتی ہے, سورج اتنی آگ ایک سیکنڈ میں 1,00,000,000,000 سے برسا رہا ہے. اگر یہ سورج 4,50,000,000,000 میل کے فاصلے پر آ جائے, 4,50,000,000,000 تو ساری دنیا ہمالیہ سمیت بن کر اڑ جائے گی, بار روم بھی جائے گا, وکیل بھی جائے گا, عدالت بھی جائے گا, سب بخارات بن کے ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے. یہ سورج 4,50,000,000,000 میل کے فاصلے پر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ہمیں بخارات بن کے ہوا میں تحلیل کر دے. یہ سورج حشر کے میدان میں 1,000,000 کے فاصلے پر ہوگا, 1,000,000. مجھے آج جون کی گرمی سے بچنے کے لیے چھت بھی چاہیے, پنکھا بھی چاہیے, ٹھنڈا پانی بھی چاہیے, اور اس دن ننگے پاؤں, ننگے بدن, ننگے سر, سورج 1,000,000 پر, اور سایہ صرف اللہ کے عرش کا ہے, اس کے سوا سایہ کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ انتخاب کرے گا, سب سے پہلے جس کو اپنے عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ بلائے گا, نہ وہ کوئی شہید ہے, نہ وہ کوئی صدیق ہے, نہ وہ کوئی ولی ہے, نہ کوئی پیر ہے, نہ کوئی وہ مجاہد ہے, نہ مفسر ہے, نہ محدث ہے, نہ وہ کوئی صوفیہ اعظام میں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا الامام العادل, عادل بادشاہ کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے, عادل قاضی کو سب سے پہلے, عادل حران کو, عادل افسو کو, اور ایک اضافے کے ساتھ وہ وکیل جو ساری زندگی مظلوم کے لیے کوشاں رہا, مظلوم کو حق دلانے کے لیے فائلیں لکھتا رہا, اس وکیل کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. آپ اپنے پیشے کے لحاظ سے اتنے اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء وہ مقام نہیں بنا سکتے جو آپ مقام لے سکتے ہیں اللہ کے دربار میں, اس شرط پر کہ آپ کا قلم حقدار کے لیے چلے, آپ کا قلم حقدار کے لیے چلے. اگر آپ کا قلم غاصب کے لیے چل پڑا, ظالم کے لیے چل پڑا, تو بڑے بڑے بدماش اور بڑے بڑے بد کردار اس بربادی کا سامنا نہیں کریں گے جتنا ظالم کے پشت پناہ کو یہ سامنا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کا نہ ظلم سے جوڑ ہے نہ ظالم سے جوڑ ہے, وہ خود کریم ہے, کرم کو پسند کرتا ہے, رحم ہے, رحم کو پسند کرتا ہے. عرش کے اوپر اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے, لیکن ایک تختی اللہ نے لگوائی ہوئی ہے, جس کی لمبائی چوڑائی کو وہ خود جانتا ہے کوئی جانتا نہیں, اس پر خود اس نے لکھوایا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. اور وہ درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. تو ظالم کا ساتھی بننے کی گنجائش کوئی نہیں. آپ لوگ ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں, عدل ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی. میں تو قرآن حدیث کی روشنی میں بول رہا ہوں. جب دوسری جنگ عظیم میں لندن پہ حملہ ہوا اور جرمنی نے جہازوں کی چھونگ کر دی, تو لوگوں نے چرچل سے کہا کہ اب تو انگلینڈ گیا. تو چرچل نے پوچھا عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ کہ عدالتیں انصاف کر رہی ہیں. کہ پھر انگلینڈ نہیں جا سکتا, نہیں جا سکتا. اور میرے بھائیو, جب نام ہوں مملکت خدا داد پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان.